الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر سورہ فاتحہ کی درخواست ہے مرحوم خلیفہ سید سعادت حسین و اہلیہ، خلیفہ سید قاضی حسین و اہلیہ، خلیفہ سید محمد مسلم و اہلیہ، خلیفہ سید محمد علی منعم اور سید سہیل رضا اور دیگر اموات خلیفہ خاندان کے اصحاب ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ صلوات بھیج دیجیے محمد اور آل محمد پر۔ اس سے بہتر انداز میں مل کر صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بے افواہہم ویاب اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ یہ سورہ توبہ کی 32ویں اور 33ویں آیت۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے 10 روز تک زندگی رہی تو انہیں آیات کو سرنام کلام قرار دیا جائے گا۔ موضوع آپ کے سامنے اعلان ہو چکا، علامات ظہور۔ ہم اسی یعنی شخصیت کے بارے میں پہلا اشرہ پڑھ چکے ہیں تو غلط فہمی نہ ہو کراچی میں، لیکن موضوع یہ نہیں ہے، شخصیت یہی ہے، وہ موضوع الگ ہے۔ کیونکہ کئی لوگوں نے پوچھا کیا وہی اشرہ ہے، تو میں نے کہا نہیں، وہی اشرہ نہیں ہے، شخصیت وہی ہے، اشرے کا عنوان، موضوع، مضمون سب الگ ہے۔ وہاں جو ہم نے پڑھا ہے، کیونکہ ظاہر کتابی صورت میں بھی آ جائے گا اور کہیں ظاہر کہ اس کی سی ڈی وغیرہ بھی چلی جاتی ہیں، آپ کے لیے آسانی ہو گئی ہے، پڑھنے والوں کے لیے مشکل ہو گئی ہے کہ دوبارہ ریپیٹ کر ہی نہیں سکتے اسے اشرے کو کہیں جا کے، تو ہم سے پہلے اشرے پہنچ جاتے ہیں سب جگہ۔ تو وہاں جو موضوع ہے ذہن میں رہے آپ کے، وہ ہے عصر حاضر اور عقیدہ انتظار۔ لہذا عصر حاضر اور عقیدہ انتظار سے متعلق اگر میں گفتگو نہ کروں تو مجبوری ہے میری، کیونکہ میں پہلا اشرہ کراچی میں باب العلم میں پڑھ چکا، وہ ایک موضوع تھا عصر حاضر اور عقیدہ انتظار۔ ہم نے انتظار کے عقیدے پہ بات کی ہے اس اشرے میں۔ یہاں کا عنوان ہم نے کیا قرار دیا ہے؟ علائم ظہور، یعنی آنے کی علامات کیا ہیں، علامات کیا ہیں، اول تو کتنی ہیں اور کیا ہیں، ان علامات پہ بات کریں گے۔ تو دو موضوع الگ الگ ہو گئے نا، تو اگر کہیں آپ کو کمی محسوس ہو کہ عقیدہ انتظار پہ بات نہیں ہو رہی تو وہ میری مجبوری ہے، کیونکہ وہ اشرہ میں الگ پڑ چکا، یہ اشرہ بالکل مضمون کے اعتبار سے الگ ہے، شخصیت ایک ہے۔ بس یہی میں چاہ رہا ہوں کہ ایک ہی شخصیت پہ اتنا پڑھا جائے، اتنا پڑھا جائے کہ دنیا کو یقین آ جائے کہ جب بیٹے کے فضائل ختم ہونے والے نہیں تو علی کے فضائل کہاں سے ختم ہوں گے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے، یہ وجہ ہے۔ اور یہ خود اتنا تفصیلی موضوع ہے کہ مجھ جیسا جاہل آدمی اور طالب علم آدمی بھی مسلسل ان علامات پہ 3-4 اشرے پڑھ سکتا ہے۔ یعنی اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھنے کو بہت کچھ ہے، بشرط یہ کہ پڑھنا چاہیں تو بہت کچھ ہے پڑھنے کو۔ تو ایک ایک ہستی کے فضائل اتنے ہیں کہ اس کا ذکر ختم نہیں ہوتا، آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ جائے کہ مولا کائنات کے فضائل، تو ہم یہ کہہ کے جان چھڑا لیتے ہیں کہ علی کا ذکر بڑا، کائنات چھوٹی ہے۔ تو بھائی یہاں تو ہر ایک کا ذکر ایسا ہے، مگر کیا تو جائے، سوال یہ ہے ان سب کا ذکر کیا جائے گا، تو یہ بات ہے، کیونکہ وہی فضائل منتقل ہوتے چلے آئے۔ مگر اللہ نے جو منصب مولا کائنات کو دے دیا وہ تمام اولادوں پر افضل ہے، کیونکہ ابو الائمہ کی حیثیت سے تمام فرزندوں پہ افضل ہے مولا کائنات کی ذات۔ صلوات بھیجیے، بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے مضمون کے اعتبار سے، موضوع کے اعتبار سے یہ بالکل الگ ہے۔ جس شخصیت پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ آج پہلی مجلس ہے تو تو تھوڑا سا ضرورت پر تو بات کریں, کیوں اس ضرورت, کیوں اس کی ضرورت پیش آئی؟ دیکھیں جب کوئی کتاب لکھی جاتی ہے تو ایک مقدمہ اس میں لکھا جاتا ہے, اس مقدمے میں ضرورت پر بات ہوتی کہ کتاب لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی, ایسے تو نہیں لکھ دیا بھائی. اب جیسے غیبت پہ, امام کی غیبت پہ, امام کے انتظار پہ, امام کی علامات پہ ہزاروں کتابیں, سینکڑوں نہیں ہزاروں کتابیں ہیں, تو اگر ایک ہی کتاب کافی ہوتی تو ہزاروں کتابیں کیوں آتی؟ اس کا مطلب مختلف نقطہ نظر ہیں, احادیث مختلف ہیں, 200 کے قریب حدیث علامات کی ہمارے برادران اہل سنت کے پاس ہیں, اور ہماری یہاں تو اس کی تعداد 1000 سے بھی زیادہ چلی جاتی ہے. اور یہ 200 کو کم نہ سمجھیے گا, یہ اس صورت میں 200 ہیں کہ بنو میہ بنو عباس کے دور میں کوئی مہدی کے بارے میں بھی بات نہیں کر سکتا تھا, علی کے بارے میں تو دور کی بات ہے, اس کے باوجود سیاہ ستہ میں وہ روایات آ گئی, نقل ہو گئی, اور دوسری کتابوں میں, بلکہ غیبت نعمانی کتاب ہے, اور مختلف علماء نے جو لکھی ہیں, مکاتب اہل سنت کے بڑی بڑی ہستیاں ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی, ان کا ہم ذکر کرتے چلے جائیں گے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے. لیکن یہ ایسا عقیدہ ہے کہ روز اول سے, بلکہ یوں کہوں کہ جناب آدم سے لے کر آج تک اس عقیدے میں کبھی خلل نہیں آیا, یہ بڑی عجیب بات ہے. اسی لیے نام پڑ گیا, ایک باب, ایک عنوان قرار پا گیا, مہدویت. یعنی اتنا مستند اور معتبر یہ عقیدہ ہے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ یہ کمزور نہیں پڑا بلکہ مضبوط ہوتا چلا گیا. مسلمانوں کی ہاں تو مہدویت کے حساب سے نہیں, امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف, لیکن وہ جو میں نے حضرت آدم سے ذکر کیا تو وہ کیوں کیا کہ ہر جگہ ایک آخری منجی بشر کا ذکر ضرور ہے. کوئی بھی مذہب ہو, جتنے بھی معلوم ادیان ہیں, معلوم مذاہب ہیں, کوئی مذہب ایسا نہیں کہ جس میں ایک آخری آنے والے کی خبر نہ دی گئی ہو. حتی زرتشتی اور آتش پرست جو ہیں ان کی ہاں بھی ہے کہ ہریمن کا نمائندہ آئے گا, یزد ازدی کا, یعنی جس کو کہتے ہیں صلوات میری محمد علی محمد پر, یزدان اصل میں تین چار نام ہیں, اہریمنی اور ازدی طاقت بھی کہلاتی ہے, یزدان اور اہریمنی یہ دو نام ہیں. تو یزدان کا نمائندہ آئے گا, وہ آئے گا اور کتنے ہزار سال تک جنگ ہوگی, یہ مقابلہ کتنے سال کا ہے, کہ 9000 سال انسانوں کو انتظار کرنا پڑے گا کہ یزدان کا نمائندہ کامیاب ہو جائے شیطانی طاقت یعنی اہریمن کی طاقت کے اوپر. اب آپ نے دیکھا کہ وہاں یہ عقیدہ موجود ہے اور اتنی طویل مدت بتائی جا رہی ہے, نام بدل گئے لیکن موجود ہے. ہندوؤں میں کرشن کا بیٹا آئے گا اور جناب اس کا ترجمہ, نام کا ترجمہ لکھا ہے ہندی زبان میں کہ اس کا نام ہوگا کھڑا ہونے والا. یہ وید میں ان کی جو کتاب ہے اس کے اندر مذہبی کتابوں میں یہ نام لکھا ہوا ہے کہ اس کا نام ہوگا کھڑا ہونے والا. اب اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ القائم, یعنی جو قیام کرے گا. یہ میں نے لفظی ترجمہ کیا, یعنی قیام کرنے والا. ہندوؤں کا بھی عقیدہ ہے کہ آئے گا جس کا نام ہوگا قیام کرنے والا, جو القائم ہوگا. لہذا مسیحیت میں بھی یہ عقیدہ موجود کہ حضرت مسیح تشریف لائیں گے. تو جتنے بھی مذاہب اور جتنی بھی کتابیں, آسمانی ہو یا غیر آسمانی, آسمانی سے مراد انجیل ہو, توریت ہو, زبور ہو, اور زمینی سے مراد یہ جتنی بھی کتابیں, زرتشتیوں کی کتاب ہو یا ہندوؤں کی کتابیں ہو, سب میں یہ ناموں کی تبدیلی کے ساتھ یہ عقیدہ موجود ہے کہ آخر میں, اچھا ایک علامت, دو علامات سب نے, سب کی کامن ہے, دو علامتیں سب کی کامن ہے. کہ دو علامتیں کیا ہوں؟ ایک تو یہ کہ انسان مایوس ہو چکا ہوگا, یعنی اس حد تک مایوس ہو چکا ہوگا کہ گمراہی کی طرف چلا جائے گا کہ کوئی بچانے والا نہیں ہمیں ان طاقتوں سے, شیطانی طاقتوں سے. یعنی مایوسی کی حد تک انسان جب بالکل مایوس ہو جائے گا تو وہ شہاب ثاقب کی طرح نمودار ہو جائے گا. ایک تو یہ علامت ہے جو کامن ہے, سب جگہ کامن ہے, کہ گمراہ ہو جائے گا انسان, مایوس ہو جائے گا, بالکل مایوس ہو جائے گا, کوئی ہمیں بچانے کے لیے آنے والا نہیں, لہذا طاقتوں کے سامنے جھکتے چلے جائیں گے. ایک یہ علامت ہے, اور ایک علامت جس کا سب نے اقرار کیا ہے کہ پوری زمین بے عدالتی سے بھر جائے گی, بے عدالتی. باقی علامات میں تو بات کریں گے, ابھی ہم مقدمہ بنا رہے ہیں جیسے کہ عرض کیا پہلی مجلس میں, کہ پوری زمین ظلم و جور اور بے عدالتی سے پر ہو جائے گی. یہ دو علامتیں سب جگہ کامن, اور بھی بہت ساری ہیں لیکن بات کرتے چلے جائیں گے. پہلے ابھی اس بات پہ تو بات کریں کہ ضرورت کیوں پیش آئی, کس لیے ہم نے اس عنوان کو قرار دیا علامات ظہور کا کیوں. بات یہ ہے کہ ہم نے بتایا کہ اسلام کے ان عقائد میں سے ہے کہ جو اہم ترین, اتنے اہم ہے کہ سب سے زیادہ جن مسائل پہ بات ہوئی ہے وہ انتظار ہے, یعنی مہدویت. 14 معصومین امام زمانہ سمیت، 14 معصومین میں سے ایک بھی ایسا نہیں کہ جس نے آنے والے کی خبر نہ دی ہو، خدا آپ نے بھی اپنے آنے کی خبر دی، اس لیے میں نے کہا 14 معصومین آپ نے بھی، یعنی پیغمبر ختم مرتبہ ہو، مولا کائنات ہو، شافع محشر، خاتون جنت ہو، امام حسن ہو، امام حسین ہو، ہر امام کے میں آپ کو بتاتا چلو جاؤں گا کہ ہر امام نے، ہر معصوم نے آنے والے کی خبر دی ہے کہ آئے گا، اور علامات بتائی ہیں، ان علامات کا ہم ذکر کریں گے آپ کے سامنے کہ جو علامات سب سے زیادہ علامات بتائی ہیں مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ کیا حالت ہو جائے گی اس وقت، شیعوں کی صحراؤں میں ڈھونڈیں گے، پہاڑوں میں ڈھونڈیں گے، نہ معلوم کہاں کہاں ڈھونڈیں گے، مایوس ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، پراگندہ ہو جائیں گے، اسی کے نام پہ پراگندہ ہو جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے۔ لہذا ضرورت کس بات کی ہے کہ جب ہر انسان تلاش کر رہا ہے، کیوں موضوع کی ضرورت ہے، انسانوں کی ضرورت ہے کہ آنے والا ایک آ جائے، آنے والا ایک آ جائے، انسانوں کی ضرورت ہے، لہذا جن سے اس کا مقابلہ ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ انتظار کر رہے ہیں کسی کا، جانتے ہیں نا وہ، اگر نہ جانتے ہوتے تو بند کیوں مان رہے ہوتے، جانتے ہیں تو بند مان رہے ہیں، جانتے ہیں تو سازشیں کر رہے ہیں، جانتے ہیں تو یہ سارے مسائل ہیں، لہذا وہ تمام اپنی سازشیں کر رہے ہیں کہ بند باندھا جائے، جانتے ہیں کہ ان کا عقیدہ ہے، ان تمام کا یہ عقیدہ ہے کہ آنے والا ایک آئے گا، لہذا وہ اسی راستے پر بیٹھ جائیں گے، اس راستے پر بیٹھ کے بہکانا شروع کر دیں گے، لہذا ان کا بھی ذکر آ جائے گا کہ جو جھوٹے دعوے دار ہیں، لہذا اس عقیدے کے ذریعے سے لوگوں کو بہکا دیا جائے۔ تو ضرورت کس بات کی ہے کہ وہ تمام چیزیں صاف ہو کر، اجلی ہو کر، دھل کے آپ کے سامنے آ جائیں کہ پھر کوئی کسی بھی لبادے میں آئے آپ کو بہکا نہ سکے، چاہے کسی بھی لبادے میں آئے آپ کو بہکا نہ سکے۔ لہذا ضروری ہے اس موضوع کو آپ کے سامنے پیش کرنا کہ علامات آ جائیں، کہ علامات کیا ہیں، ان علامات سے پہچانا جائے گا، عبادات سے پہچانا نہیں جائے گا، یاد رکھیے گا، یہ ایک جملہ ہے، اس کی تشریح بھی کر دیں گے بعد میں، کہ اسے نہیں پہچانا جائے گا، ممکن ہے دعائیں کرتا رہے، عبادتیں کرتا رہے، جب آنے والا آئے تو اسے پہچان ہی نہ سکے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے آنے سے پہلے ہی راستے سے بھٹک جائے، اتنے جو جھوٹے دعوے دار پیدا ہوئے آخر بہکانے کے لیے تو ہے نا، انبیاء بھی آئے اور اماموں ہونے کا بھی دعویٰ کیا، کتنے قاضی بات چکے ان کا بھی ذکر کریں گے۔ تو لہٰذا اس راستے پر بیٹھ کے بھی بہکانے کی کوششیں کی جائیں گی، لہٰذا ضروری ہے کہ جو مسلسل اس عقیدے کا ذکر ہو رہا ہے ہمارے یہاں کہ آنے والا آئے گا، لیکن لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ کیسے آئے گا، لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ اس کے نقیب کون ہوں گے، لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ اس کے انصار کی صفات کیا ہوں گی، لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ آنے والا جب آئے گا تو اس کے ساتھ کس قسم کے لوگ ہوں گے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب لوگوں کو نہیں معلوم تو جہاں سے بھی آواز آتی ہے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں نا کہ صفات کیا ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں کہ آنے والا کس انداز میں آئے گا، کہاں سے آئے گا، اس سے پہلے کیا ہوگا، اس سے پہلے جھوٹ کی صورتحال کیا ہوگی، اس سے پہلے ظلم و جور کی صورتحال کیا ہوگی، انہیں تو نہیں معلوم کچھ، لوگوں کو پتہ ہی نہیں، لوگوں کو بتایا ہی نہیں جاتا تو لوگوں کو تو نہیں معلوم۔ لہذا ضرورت ہے اس امر کی کہ لوگوں کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے کہ چاہے آج آئے چاہے ایک لاکھ سال بعد آئے گا، آئے گا اسی قانون کے تحت جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے نا، صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر، اس قانون پہ بھی بات ہوگی، اس قانون پہ بھی بات ہوگی کہ وہ قانون کیا ہے، لیکن یہ طے ہونا چاہیے نا کہ بھئی ہمیں معلوم تو ہو، ہم ہوں یا نہ ہوں، طریقہ کیا ہے آنے کا، آئے گا کیسے، اس کے انصار کی صفات کیا ہوں گی، انصار پہلے ظاہر ہوگا یا وہ خود ظاہر ہوگا، پہلے لوگ کیا اس طرح زمین ہمار ہوگی کہ پہلے بتانا شروع کر دیں گے کہ فلاں تاریخ کو آ رہے ہیں، فلاں سن میں آ رہے ہیں، تو پھر غیبت کا فائدہ کیا ہوا، پھر غیبت کا کیا فائدہ ہوا کہ لوگوں کو تاریخ اور سن معلوم ہونا شروع ہو گیا، وقت معلوم ہونا شروع ہو گیا، جبکہ کتنی شدت سے منع کیا گیا ہے کہ کفر کی حد تک پہنچ گیا وہ شخص جس نے امام کے آنے کے وقت کا تعین کر دیا، جب مولا بتا کے نہیں جا رہا ہے، جب خدا کا رسول بتا کے نہیں جا رہا، جب امام خود نہیں کہہ رہا، جب قرآن نہیں کہہ رہا، تاریخ نہیں بتا رہا، وعدے کر رہا ہے، قرآن مجید نے وعدے کیا، لہذا خبردار، اس کی بھی سختی سے کہا، جھوٹا ہے وہ شخص، کاذب ہے وہ شخص جو امام کے آنے کے وقت کو معین کر دے، یعنی امام ایسے نہیں آئے گا کہ پہلے عہدے بانٹ دے بعد میں چلا آئے گا، نہیں آئے گا، امام کے تو انصار بھی اسی وقت، بلکہ روایات میں یہ ہے کہ صبح اپنے بستروں سے غائب ہو چکے ہوں گے وہ لوگ، اور اچانک لوگ دیکھیں گے کہ امام کے ساتھ ہیں، یعنی سب ایک ساتھ ہوگا۔ کچھ علامات کون سی، ابھی میں بتاؤں گا ترتیب وار کہ علامات کی تقسیم ہے، کچھ علامات اسی وقت، تو انصار بھی اسی وقت ظاہر ہوں گے، وہ خاص انصار اسی وقت بستروں سے غائب، 313 اور ایک دم امام کے ساتھ ظاہر ہو گئے. یعنی وہ تو یہ ان کی صفات ہیں، کیسے ظاہر ہوں گے، کون ہوں گے، کس قسم کے افراد ہوں گے، یہ سب معلوم ہونا چاہیے. جب معلوم ہوگا تو کوئی بھی ہمیں دھوکہ نہیں دے سکے گا، کوئی ہمیں گمراہ نہیں کر سکے گا. پھر آج آئے یا کل آئے، ہمارا کام ہے پکارنا، ہمارا کام ہے یاد کرنا. کیسا عقیدہ ہے کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ کم نہیں پڑا، بلکہ کروڑوں آدمی آج بھی صبح و شام اعلان کر رہے ہیں اس کے انتظار کا، اب آوازیں بلند کر رہے ہیں. تو یہ عقیدہ کیسا مسلم ہے، اتنا مسلم ہے کہ ایک گروہ کو یہ اعزاز حاصل ہے، اور وہ اس گروہ کا نام ہے شیعان علی بن ابی طالب، کہ جس نے اس عقیدے کو مرنے نہیں دیا، دبنے نہیں دیا، بلکہ ہر زمانے میں اس عقیدے کو زندہ رکھا باطل قوتوں کے مقابلے میں حوصلہ دینے کے لیے. اچھا دیکھیے، اس عقیدے پہ ضرب بھی لگی ہے. ایک بات اور بھی بتا دو، علامہ اقبال جیسا آدمی دھوکہ کھا گیا، وہ بھی دھوکہ کھا گیا شروع میں، اور اس نے بھی اور اس قسم کے بہت سے فلاسفہ نے دھوکہ کھایا، کہا کہ مہدویت کا عقیدہ ایک دم معاذ اللہ بوگس ہے، اور اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جن پر ظلم ہوئے وہ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں کہ جب آئے گا تو بدلہ لے لے گا. یہ شیعوں کی اختراع ہے، اس عقیدے کے لیے کہا گیا کہ شیعوں کی ایجاد ہے، شیعوں کی اختراع ہے، کیونکہ ان پر ظلم ہوئے، ان پر ستم ہوئے، تو یہ اپنے لوگوں کو تسلی دینے کے لیے خبر دیتے رہتے ہیں، اپنے لوگوں کی ڈھارس بتانے کے لیے، بنانے کے لیے. یعنی جبر کی پیداوار ہے، ظلم کی پیداوار ہے یہ عقیدہ، ظلم و ستم. اور واقعی تاریخ بھی یہی ہے، اتنا ظلم و ستم ہوا شیعوں پر، ہو رہا ہے. تو لہٰذا یہ عقیدہ ان کی ضرورت ہے باقی رہنے کے لیے، تاکہ آنے والوں کو خبریں دیتے رہیں کہ بھائی آئے گا بدلہ لے گا، آئے گا بدلہ لے گا. اس وجہ سے ان کی لڑنے کی، مقاومت کرنے کی طاقت ختم ہو گئی، یہ ظلم کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے. جبکہ حقیقت میں یہ عقیدہ اس کے بالکل برعکس بتا رہا ہے، یہ عقیدہ بتا رہا ہے کہ جہاں یہ عقیدہ ہوگا وہی باطل کے مقابلے میں ڈٹیں گے، باقی کوئی نہیں ڈٹے گا. بلکہ بتا رہے ہیں ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد علی محمد با، یہ عقیدہ بتا رہا ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ دنیا پر واضح کر دیا جائے کہ یہ عقیدہ باطل سے ٹکرانے کی قوت دیتا ہے، یہ باطل کے مقابلے میں بیٹھ جانے کا سبق دیتا ہے. تو جب تک وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کیا جائے گا لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہر دور میں وہی لڑیں گے جو مہدی کا سپاہی بننے کی آرزو رکھتے ہیں، جو اپنے مہدی دورہ. اچھا پھر اس کے بعد سمجھ میں آ گیا اقبال کی بھی، پہلے وہ بات کہی، بعد میں خود کہہ بیٹھے کہ دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، وہ جس کی نگاہ زلزلے عالم افلاک. تو بعد میں سمجھ میں آ گیا کہ نہیں، ضرورت ہے ایک ایسے کی جو آئے، ہم نہیں ٹکرا سکتے ان طاقتوں سے ٹکرائے. تو یہ عقیدہ مجاہدوں کو پیدا کرتا ہے، یہ عقیدہ سچے لوگوں کو پیدا کرتا ہے، جھوٹے لوگوں کو پیدا نہیں کرتا. سچے لوگوں کے صادق ہیں اپنے جذبے میں، جانتے ہیں کہ کون ہوگا، کہاں سے ہوگا، کیسے آئے گا، ایک ایک تفصیل سے اس کی واقف ہیں یہ لوگ. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. تو اس میں جب ہم علامات پہ بات کریں گے تو ظاہر ہے کہ فرقوں کی بھی بات آئے گی، تب مکاتب کی بھی بات آئے گی، اس نے کیا علامات بتائیں وہ بھی آ جائیں گی، ساری علامات آ جائیں گی، جتنی بھی اخلاقی فساد ہے وہ بھی سب آ جائے گا. لیکن پہلے روایات سے پہلے کچھ آیات قرآن میں بھی کہیں ذکر ہے کہ نہیں ہے، یہ سب نام تو کہیں ہے ہی نہیں. تو نام تو بہت ساری چیزوں کا نہیں ہے، قصے بیان ہو گئے، نام نہیں ہے، اور کہیں نام ہے قصے نہیں ہیں. تو نام کے ہونے سے قصے ختم نہیں ہو جاتے، قصوں کے ہونے سے نام پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. قرآن مجید میں جناب دانیال کا نام نہیں پیغمبر، جناب دانیال پیغمبر کا، جناب شمول پیغمبر کا نام نہیں، لیکن واقعہ موجود ہے سورہ بقرہ میں، انہوں نے ہی خبر دی تھی جناب تالوت کے آنے کی. تو ضروری نہیں کہ کسی چیز کا نام ہو، بلکہ جب غیبت میں ہی رکھنا ہے تو پہلی شرط اللہ نے یہی لے لی تھی کہ غیب پر ایمان لاؤ تب بات بنے گی، ورنہ نہیں. تو جسے غیب میں ہی رکھنا ہے تو اس کے نام کا ذکر کیوں کرے گا پروردگار؟ کتنی ہستیاں ایسی ہیں کہ بچانے کے لیے قرآن کو تحریفات سے ناموں کا ذکر نہیں کیا پروردگار نے، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں کبھی تفصیل سے. لیکن آیات، اب آیات کا سلسلہ دیکھیے، سورہ توبہ کی جو دو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا، یریدونا ان یطفئ نور اللہ بے افواہ، یہ چاہتے ہیں، یہ کفار چاہتے ہیں کہ پھونکے مار کر اللہ کے نور کو خاموش کر دیں، اپنے منہ سے اللہ کے نور کو خاموش کرتے ہیں. وَيَعْوَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورِهِ, اور اللہ منع کرتا ہے, اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا, بلکہ اس کا کیا ارادہ, إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ, بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ اپنے نور کو تمام کر دے, نور کو کامل کر دے. ولو کرے ہل کافرون, چاہے یہ بات کفار کے لیے بہت ہی ناگوار کیوں نہ ہو, بہت ہی بری, بہت ہی ناپسندیدہ ہے. اور وہ خدا ہے, هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق, اور وہ خدا ہے کہ جس نے رسول کو دین حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے, دین حق کے ساتھ بھی ہدایت کے ساتھ بھی. کیوں بھیجا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ جتنے بھی ادیان ہیں اس پر یہ دین غالب آ جائے. ولو کرے ہل مشرکون, اگرچہ کہ مشرکین کو یہ بات ناگوار ہے, تو آپ کے سامنے بات آئی کہ ہر بات میں پروردگار بتا رہے کہ دین غالب آئے گا, یہ نور کو منہ سے بجھانا چاہیں گے نہیں بجھا پائیں گے, اور جتنے بھی ادیان ہیں ان پر یہ دین غالب آ جائے گا. تو بتائیے, رسول تو آ گئے, دین غالب آیا؟ والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق, یہ کس کی بعثت کی طرف اشارہ ہے؟ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, انہی کی بعثت کی طرف اشارہ ہے نا, انہی کے لیے آیت ہے کہ ہم نے ان کو بھیجا رسول بنا کر ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ. کیوں؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, جتنے بھی ادیان ہیں ان سب پر یہ دین غالب آ جائے. ایک محدود وقت اور محدود زمانے اور محدود مکان میں تو غالب آیا, پوری دنیا پر, پورے کرے عرض پر تو غالب نہیں آیا. جبکہ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اللہ نے کیا زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا کہ بے شک اس زمین کو, زمین پر اپنا وارث بنا دیں گے صالح ترین بندوں کو, زمین کا وارث بنا دیں گے, بے شک یہی اس کے وارث بن جائیں گے. کون لوگ؟ جو ہمارے صالح بندے ہیں. تو جب اللہ کا وعدہ ہے پوری عرض پر, ان الارض, الارض یعنی عرض جہاں بھی صادق آتی ہے, پورے کرہ عرض پر, کیا اسلام آ گیا پورے کرہ عرض پر؟ رسول آ گئے, دین حق آ گیا, ہدایت آ گئی, مگر اسلام تو نہیں آیا. آیت کیا کہہ رہی ہے کہ نہیں, ہمارا وعدہ ہے, ہم نے تحریر کر دیا نصیحت کے بعد, زبور میں بھی تحریر کر دی ہے یہی بات کہ زمین پر اپنے بہترین بندوں کو زمین کا وارث قرار دیں گے. اور ابھی یہی بات نہیں, پھر آگے بڑھ کر کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, اللہ کا وعدہ ہے اپنے ان بندوں سے کہ جو ایمان بھی لائے اور عمل صالح بھی انجام دیا. وَلَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, ہم انہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنائیں گے, اپنا وارث بنائیں گے, جس طرح سے کہ ان سے قبل والوں کو ہم نے اپنا وارث بنایا تھا, اپنا خلیفہ بنایا تھا. اور صرف یہی نہیں, پورے زمین پر وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, جو دین ہم نے ان کے لیے پسند کیا ہے اس پورے دین کے ساتھ انہیں حکومت دیں گے. تو بتائیے, ابھی دین کی حکومت آ گئی؟ نہیں آئی. رسول تو آ گئے, ہدایت بھی آ گئی, دین حق بھی آ گیا, اور رسول ہماری نظروں سے پردہ بھی فرما گئے, تو اللہ کا وعدہ تو پورا نہیں ہوا. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, اللہ نے رسول کو بھیجا, وہی خدا ہے جس نے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ, تاکہ دین سب پہ غالب آ جائے. تو کہاں غالب آیا؟ نہیں آیا. تو معاذ اللہ, کہ اللہ کا وعدہ جھوٹا. اور پھر ایک جگہ نہیں, سورہ صف میں بھی اسی بات کی تکرار, یریدونا لیطفئوا نور اللہ بافواہم واللہ متم نورہ. یہ کفار سمجھتے ہیں کہ نور خدا کو پھونکے مار کے بجھا دیں گے, اپنے منہ سے بجھا دیں گے, اور اللہ اپنے دین کو, اپنے نور کو مکمل کرنے والا, واللہ متم نورہ, اپنے نور کو تمام کرے گا. ولو کرے ہل کافرون, وہی بات کی تکرار, چاہے کفار کو یہ بات ناگوار ہی کیوں نہ ہو. اور پھر یہی آیت دوبارہ بالکل ایز اٹ از, هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله, یعنی ابتدا میں سورہ توبہ میں بتایا اور سورہ صف 61واں سورہ آخر میں بھی, یعنی بار بار تکرار کی کہ اگر بھول جاؤ تو یاد رکھ لینا کہ اللہ کے ان وعدوں میں سے ہے جو پورا ہو کر رہے گا. رسول آئے
اللہ,
دیکھیے تشریف لائے خدا کے رسول, दीन के साथ है और एक बड़े हिस्से में चौथाई हिस्सा कह सकते हैं आप, पूरी जमीन तो नहीं कह सकते, और दुनिया की चौथाई आबादी आज भी कुछ कम या लगभग जो भी है, चौथाई आबादी ना पूरी दुनिया पर गालिब है, बल्कि गालिब नहीं आया, उल्टा हुआ कि जितना गालिब उस दौर में था मगलूब होता चला गया। आज मगलूब होते होते क्या नौबत आ गई, यहां तक नौबत आ गई जनाब कि 18वीं सदी में यूरोप आजादी की तरफ चला गया और मुसलमान गुलामी की तरफ चला गया। यानी गुलामी होती नहीं, पसमानदगी आती चली गई, तो गालिब तो नहीं हुआ, बल्कि गालिब होने के बजाय मगलूब होता चला जा रहा है। तो अल्लाह का वादा है, वादल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वअमिलुस्सालिहात लयस्तखलफन्नहुम फिल अर्ज़ कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जैसे कि इनसे क़ब्ल वालों को खलीफा बनाया था। वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, ये सूरह नूह की 55वीं आयत है, और इनके खौफ को हम अमन से बदल देंगे। ये जो डरे हुए होंगे, मैंने चेलों की मजलिस में आयत पढ़ दी थी, लिहाजा इसके तफसील में नहीं जाता, लिहाजा ये सारी अलामात बता रहे कुरान, तो अभी इनमें से एक भी जाहिर नहीं हुई। रसूल आए भी और चले भी गए, रसूल आए और चले गए, लेकिन अलामत तो नहीं हुई। ना खौफ अमन से बदला, ना जुल्म जोर खत्म हुआ, ना बेअदालती खत्म हुई, ना अदालत कायम हुई। इंसान वही जुल्म सितम की चक्की में पिस रहा है, इंसान वही अदालत का इंतजार कर रहा है, कभी तो पहुंचेगी, कहीं से तो पहुंचेगी। अपनी अदालत की बात नहीं कर रहा, ये जो इस्लाम में जिस अदालत का जिक्र है इसकी बात कर रहा हूं। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। वो मसला ये कि वो आजकल अदालतों का झगड़ा चला हुआ है, कहीं आप समझे वो एजेंसियां नोट कर रही थी, समझे इधर भी अदालत का जिक्र हो रहा है। ये भाई उस अदालत का जिक्र नहीं हो रहा, ये हमारी अपनी अदालत का जिक्र हो रहा है जिसका ताल्लुक मजहब शिया से और मजहब इस्लाम से है। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो समझ में तो आता नहीं ना, वो नोटिंग जो कर रहे होते हैं वो वही नोट कर लेंगे। तो भाई ये वजाहत कर दी मैंने कि वो उसका जिक्र नहीं है, ये अलग जिक्र है, ये अदालत दूसरी जिक्र, अदालत का जिक्र है, वो वाली अदालत का जिक्र, इसका कोई ताल्लुक नहीं है उस अदालत का, इस अदालत से, और इंशाल्लाह होगा भी नहीं कभी। सलावात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो लोग तो वैसे ही जुल्म सितम की चक्की में पिस रहे हैं, मर रहे हैं, अदालत का इंतजार कर रहे हैं, कायम तो नहीं हुई, तो फिर कब कायम होगी? रसूल तो चले गए, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक, वही जिसने रसूल को भेजा दीन हक के साथ और हिदायत के साथ, क्यों? ताकि तमाम अधियान पर गालिब आ जाए। बस अल्लाह का वादा है पूरा नहीं हुआ, वादा पूरा होगा, तो बस आने वाले की सिफत क्या होनी चाहिए? वादा यह था कि हमने रसूल को भेज दिया इस दीन के साथ, ये नहीं था कि इसी के हाथों कायम हो जाएगा। आयत क्या कह रही है? युज़हिरहु अला दीन कुल्ले, हमने हिदायत भी भेज दी और मजहब हक्का भी भेज दिया, दीन हक भी भेज दिया, ताकि इसके जरिए से, इस दीन के जरिए से पूरे अधियान पर, तमाम अधियान पर ये दीन गालिब आ जाए। तो जरूरी तो नहीं कि उसके जमाने में हो जाए, यानी दीन आ गया, हिदायत आ गई, अब इंतजार करना चाहे कितनी मुसीबतें हो, कितना ही मस्ख किया जाए दीन को, कितनी ही तहरीफात की जाए, जब अल्लाह का वादा है तो पूरा होकर रहेगा। एक आने वाला आएगा जिसका नाम भी रसूल का नाम हो, जिसकी कुन्नियत रसूल की कुन्नियत हो, जो सूरत में सीरत में रसूल का मुशाबे हो, जो तमाम अंबिया की मीरास का वारिस बनकर आए। तमाम अंबिया का वारिस हो, उनकी सिफात का वारिस हो, मूसा का जलाल भी उसके पास हो, होना चाहिए ना। अब ये बताइए किस किस नबी की क्या सिफत, हुस्न यूसुफ उसके पास हो, जलाल मूसा, हैबत मूसा उसके पास हो, सब्र अय्यूब का वारिस हो, और फिर सब्र अय्यूब का वारिस कह के मैं क्यों और थोड़ा सा कम करूं दर्जे को, बल्कि जो हुसैन का वारिस है तो उसके सब्र इस्तिक्लाल का आलम क्या है। आप सब अंबिया के सब्र को देख लीजिए, जनाब नूह का सब्र खत्म हो गया 950 साल में, कितनी उम्मत होता था, 950 सदियों का सब्र है जनाब अय्यूब का, लेकिन इमाम को इंतजार करते हुए कितने साल हो चुके, 1172 साल का मेरा आपका इमाम हो चुका। सलावात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हिजरी, हिजरी 255 में विलादत है ना, हिजरी 1428 शुरू हो गई, यानी समझ लीजिए कि 1172 या 1173 साल का इमाम हो चुका, और अभी कितना और उसे सब्र करना है, कितना और इंतजार करना है? कोई मुद्दत का तायुन किया जा सकता है? तायुन नहीं किया जा सकता। लेकिन अजीब बात है कि खुद दलीलें देने वाले लोग इंसान की तभी उम्र भाई इतनी तो नहीं हो सकती, लेकिन इस बात को मानते हैं कि हाँ इस्तिस्नाआत हैं, कुछ लोग ऐसे दुनिया में गुजरे कि जिनकी उम्रें 1000 साल से ज्यादा रही हैं, 1000 साल से ज्यादा हुई हैं। जनाब इदरीस के आसमान पर उठाए जाने के कायल हैं कि जनाब इदरीस को मौत नहीं आई, अल्लाह ने उठा लिया तो कितने 1000 साल हो गए। जनाब ईसा को उठाए हुए कितने हुए? 2007 साल, बल्कि विलादत से अब तक 2007 साल हुए। और जनाब इदरीस को कितने 1000 साल हो गए, कोई शुमार कर सकता है? जनाब इदरीस कौन? जनाब आदम की औलाद में पहला शख्स जो नबुवत के दर्जे पर फाइज हुआ। इनसे पहले सब वसी हैं, नबी नहीं है, सब औसिया। तो जनाब इदरीस का तो जमाना ही नहीं पता मां कबले तारीख के। तो कम से कम अगर हजरत आदम को आए हुए, इस जनाब आदम को आए हुए तो 20,000 साल। तो चलिए 1000 साल निकाल दीजिए, 2000 साल निकाल दीजिए, तो 18,000 साल के तो जनाब इदरीस हो चुके हैं भाई। और जनाब इदरीस को तमाम मजाहिब ने माना है, नामों में थोड़ा सा फर्क है कि हाँ जिसे अल्लाह ने उठा लिया, जिन्हें मौत नहीं आई। तो जब 18,000 साल का नबी हो सकता है तो जिसके जरिए से पूरे कुर्रे अर्ज पर अपने दीन को गालिब करना है, उसके इख्तियार का क्या आलम होगा? जनाब अल्लाह देखिए ना, देखिए जनाब इदरीस तो सिस्टम भी कायम नहीं कर सके, जनाब इदरीस तो एक जाहिरी हुकूमत भी कायम नहीं कर सके। तो जिसके जरिए से पूरे रूए अर्ज पर, पूरे जमीन पर परवरदिगार को अपना दीन कायम करना है और हर शय पर दीन कायम करना है, हर शय उसके ताबे हो जाएगी। तो अब सोचिए कि उसके इख्तियारात कितने होंगे। सिर्फ उम्र का तो मसला ही नहीं, बल्कि इतना उसका इख्तियार और इतनी ताकत होगी कि पूरी जमीन पर एक जगह बैठ के अदल कायम कर सकेगा। एक जगह बैठा होगा, वजूद हर जगह होगा, बिल्कुल इस तरह के जैसे आज कहीं भी पुकारिए वहीं पर इमाम जमाना मौजूद। सारी दुनिया में जिक्र किया जाता है, सारी दुनिया में याद किया जाता है, जहां भी पुकारेंगे दलील बाद में। आज तो मुकदमा बना रहे हैं, जब ये बातें रख लीजिए कि हर जगह पुकारते हैं आप। क्यों पुकारते हैं? आप पुकार रहे हैं, दूसरा भी पुकार रहे हैं। एक इंसान एक की बात का एक ही वक्त में जवाब दे सकता है, एक आदमी का जवाब देगा एक वक्त में। इतने करोड़ों लोग पुकार रहे हैं तो करोड़ों लोगों का जवाब दे रहा है। क्यों? हर वक्त हर जगह मौजूद है, ये सिफत भी उसमें मौजूद है। तो जब उसके कायल हैं हम कि वो है और हर जगह मौजूद है, जो पुकारता है उसकी बात का जवाब भी देता है, जो मुनासिब समझता है सबके खत पढ़ता है, जिसको इस काबिल पाता है उसके खत का जवाब भी दे देता है। अभी उन खतूत का भी जिक्र करेंगे, आपके अरीजों की बात अलग, उन खतूत का जिक्र अलग जो इमाम ने भेजे हैं, तहरीरी तौर पर भेजे। तो जिसको इस काबिल पाता है उसे ये एजाज देता है कि तहरीरी खत भी भेजेगा, हिदायत भी करेगा। तो ये तो तय है कि तमाम तर इख्तियारात के बावजूद जो कुछ भी है मौला के बाद है, जो कुछ भी इख्तियारात का आलम, ये तमाम इख्तियारात किसके बाद? मौलाए कायनात के बाद। इस बात को याद रखिएगा, ये तमाम इख्तियारात के बाद। क्यों? उन सब का हिसाब किताब लेने ही तो आ रहा है, जो जो ज्यादतियां जिसने की हैं उनके साथ। लिहाजा सुफियानियों के खुरूज पे भी बात होगी, बैदा के बैठ जाने पे भी बात होगी, हालात पे भी बात होगी, कितने किस्म की अलामत। बस उसको मैंने खत्म किया, वो मुकदमे की गुफ्तगु थी। अब असल मौजू की तरफ आते हैं, आज थोड़ी सी बात फिर आगे चलेंगे तफसील से। 3 किस्म की अलामत है, याद रखिएगा। और खास तौर पर मेरी गुजारिश है, जो बच्चे आज आ गए, जवान आ गए, बुजुर्ग तो शायद ये सारी बातें जानते हो, तो शायद कल आए ना आए मुझे उनसे कोई गरज नहीं, वो ज्यादा जानते होंगे, लेकिन बच्चों और जवानों से मेरी गुजारिश जरूर है, क्योंकि इन्हीं पर हाथ साफ किया जा रहा है आजकल, इन्हीं के जहनों को खराब किया जा रहा है। इनके लिए जरूरी है कि सब चीज इनके सामने साफ होकर धुल के आ जाए कि असल मसला क्या है। 3 किस्म की अलामत, कुरान की रोशनी में, तारीख की रोशनी में, हालात की रोशनी में, इमाम के जहूर की अलामत, 3 किस्म की। पहली उमूमी है, आम निशानियां। आम निशानियां क्या मतलब है? पैगंबर खत्मी मर्तबत के बाद से वो निशानियां जाहिर होना शुरू हो गई। अब उनकी मुद्दत क्या है? 1000 साल हो सकती है, 2000 साल हो सकती है, 4000 साल, यानी आहिस्ता आहिस्ता वो निशानियां सामने आ रही हैं। रसूल के बाद पहली निशानी क्या आई? आले मोहम्मद का हक उनसे, ये भी अलामत है, याद रखिएगा कि आले मोहम्मद का हक छीना जाना, इस पर बात करेंगे हम। پرسوں ترسوں کی مجلس میں اگر زندہ رہی زندگی رہی تو اس میں ہم بات کریں گے کہ کیا مسئلہ ہے. یہ جو میں نے جملہ کہا ہے کہ آل محمد کا حق چھینا جانا ایک علامت ہے, کہاں کہاں کس کس نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ آل محمد کا حق چھین لیا جائے گا, ہمارے آخری کے ظہور سے پہلے آل محمد کا حق چھین لیا جائے گا. تو رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی حق چھین لیا گیا نا, تو علامت آ گئی, تو اب لوگوں کا انتظار شروع ہو گیا کہ ایک علامت پوری ہو گئی, آل محمد کا خون بہایا جائے گا. خون بہانا شروع ہو گیا جب سے, کتنے ہزار سال علامت نہیں معلوم. یہ مثال دے رہا ہوں, ان پہ بات کریں گے کہ عمومی علامات, معاشرے میں خرابیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی, اخلاقی فساد آنا شروع ہو جائے گا, آلات غنا عام ہو جائیں گے, ناچ گانا فخر بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ فخر کریں گے لوگ ناچ گانے بجانے پہ, اسکول لیٹر بھیجا کریں گے بچوں کو کہ ہمیں فخر ہے کہ پاکستان میں ہمارا پہلا اسکول ہے جو ناچنے اور گانے کی ٹریننگ دے گا مسلمانوں کے بچوں کو. یہ آپ کا سٹی اسکول, یہ سب یہودیوں کے پٹھو فرنچائز اسکول کھولتے ہیں اور ان میں پھر یہ کہانیاں شروع ہو جاتی. پہلے سلیبس تبدیل کیا جاتا ہے آپ کا, اس لیے میں نے نام لے دیا کہ پہچان لیں آپ, آپ کو ذہن میں رہے اس قسم کے جتنے بھی ہیں. ابھی ان کا لیٹر آیا ہے, جب وہ کامیاب ہو جائے گا تو سب اسکولوں کے, اور آپ اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے تو اسکول میں ان کو نشانہ بنایا جائے گا, ان کو باتیں سنائی جائیں گی, انہیں شرم دلائی جائے گی کہ یہ تو بالکل آکورڈ ہے, یہ دقیہ نوسی ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ ایک علامت کتنی؟ عمومی معاشرے میں اخلاقی فساد پھیل جائے گا, یعنی مومن کے لیے مومن بن کے رہنا مشکل ہو جائے گا, شرمندگی کا باعث ہو جائے گا ایمان کے ساتھ رہنا. لوگ مذاق اڑائیں گے, دیکھو یہ دقیانوسی لوگ, یہ پرانے خیال کے لوگ اسکارف رکھ کے بچیوں کو اب تک بھیج رہے ہیں. اب ایک بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اسکارف کتنی معمولی سی چیز ہے, ایک گز کا ٹکڑا کپڑے کا, اس سے زیادہ تو نہیں ہے. اسکارف کے اوپر مذاق, اتنا مذاق اڑاؤ کہ بچہ یا اسکول آنا چھوڑ دے یا اسکارف چھوڑ دے, یہ ایک سازش کے تحت ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کی حکمت, کہ اللہ نے حجاب کو واجب کیوں قرار دیا؟ اس لیے واجب قرار دیا کہ یہ ایک گز کا بظاہر ٹکڑا ہے, بظاہر یہ کپڑے کا ایک گز کا ٹکڑا ہے, لیکن جناب بات یہ ہے کہ اتنا آزادی کے نعرے لگانے والوں کو اگر ہماری بچیاں ایک گز کا کپڑا سر پہ رکھ رہی ہیں تو اس سے ڈر کیا ہے, اس سے خوف کیا ہے؟ بلند آواز سے صلوات بھیجیے محمد آل محمد. بھائی سوال یہ, معذرت کے ساتھ آپ کے معاشرے میں کپڑے مختصر ہوتے چلے جائیں, کیجئے بھائی آپ کا معاشرہ جو مرضی کیجئے, ہم اپنی بچی کے سر پہ اسکارف رکھ رہے ہیں آپ کو کیا پریشانی ہے؟ بھائی سر پہ رکھے اسکارف نہ رکھے آپ کو کیا پریشانی ہے؟ نہ رکھنے والوں سے چڑ ہے. تو پھر بس طے ہوا نا کہ جب آپ اپنے ملک میں رکھنے دینے کے قائل نہیں تو ہم اپنے ملک میں اتارنے کی اجازت کیسے دے دیں؟ جن ملکوں میں اتارنے کی اجازت نہیں, کیوں آپ کو ایک اسکارف اتنا بھاری پڑ گیا؟ تو یہی تو اسلام بتا رہا ہے کہ اگر ان کی دشمنیاں دیکھنی ہو کفار کی تو یہاں سے دیکھ لو, ایک اسکارف ان کو گوارا نہیں. بھائی آپ کی پڑھائی پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ آپ پڑھائے جائیے, لیکن پتہ چلا کہ نہیں, شعائر اسلامی کو کسی بھی صورت میں لاکھ آزادی کے دعوے ہوں برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ علامت ہے, کیونکہ جانتے ہیں آج جو بچی اسکارف باندھ رہی ہے, آج جس میں اتنی جرت ہے کہ اتنے بڑے معاشرے سے ٹکر لے سکتی ہے, کل بڑے ہو کر نامعلوم کیا کیا قیامت ڈھائے گی ہمارے خلاف. پڑھ لکھ کر کیا کرے گی؟ لہذا ان کو بددل کر دیا جائے, برگشتہ کر دیا جائے, بدل کر دیا جائے ان کو, ان کے دین سے برگشتہ کر دیا جائے, یہ بدل ہو جائے, مایوس ہو جائے. لہذا بچوں کے لیے اپنے ہی ملکوں میں, وہ مغربی دنیا کی بات نہیں کر رہا, یہاں پہ یہ حالات پیدا کر دیے جائیں اسکولوں میں کالجوں میں, کہ ان تمام چیزوں پر یہ علامت عمومی بتائی کہ فتنہ فساد عام ہو جائے گا, ناچ گانا عام ہو جائے گا. یہ عمومی علامات, یعنی جب سے شروع ہو گئی اب تک جاری ہے, کتنے ہزار سال تک نہیں معلوم, لیکن زمانے غیبت کی علامات ہیں کہ ہاں ظہور سے پہلے یہ ساری اخلاقی فساد آئے گا, اس طرح سے ناچ گانا فتنہ فساد عام ہو جائے, یہ علامات, ان پہ بات کریں گے, تفصیل سے اشارہ دیا. دوسری علامات کون سی؟ یہ عمومی تھی. دوسری خصوصی علامات, خصوصی علامات ظہور کے قریب, یہ قریب کی مدت بھی ممکن ہے 200 سال ہو, ممکن ہے 300 سال ہو, قریب کی مدت بھی, یعنی دسیوں سال پہلے کچھ چیزیں ظاہر ہوں گی. ایک تو علامات عمومی بتائیں کہ پیغمبر کے بعد سے شروع ہو گیا سلسلہ علامات کا, یہ بتا رہا ہے کہ ہاں ایک آنے والا ہے, آنے والا ہے. ایک علامات کون سی ہے جو قریبی زمانہ, قریبی زمانہ یعنی وہی سال نہیں, 100 سال پہلے, 200 سال پہلے, جیسے آج کے زمانے میں ہم جی رہے ہیں, اب یہ قریبی زمانہ لگ رہا ہے. کیوں؟ کچھ علامات ظاہر ہو گئیں. وہ علامات کون سی جو قریبی علامات ہیں؟ ناگہانی آفتیں, ناگہانی قدرتی آفات کی زیادتی. یعنی پہلے اگر کم آتے تھے سیلاب تو اب زیادہ آنے لگیں گے, پہلے زلزلے کم آتے ہوں گے تو اب زیادہ آنے لگیں گے. عذاب نہیں آ رہا, یعنی قدرتی آفات, ناگہانی آفات کی زیادتی اور ناگہانی اموات کی زیادتی, نئے نئے امراض کا پیدا ہونا اور انسانوں کا لا علاج ہونا, بچوں کی اموات, جوانوں کی اموات. خدا سب کو محفوظ رکھے ان بیماریوں سے, بلاؤں سے. لیکن دیکھیں اچانک آ رہی ہے, ناگہانی اموات بھی آ رہی ہیں, قدرتی آفات میں اضافہ. قدرتی آفات یعنی زلزلہ, طوفان, سیلاب, ان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا, بڑھتی چلی جائے گی, زیادتی ہوتی چلی جائے گی. تو آپ دیکھیں سال بھر میں کتنے زلزلے آ رہے ہیں, سال بھر میں کتنے سیلاب آ رہے ہیں, سال بھر میں جو بھی مصیبتیں آپ دیکھ رہے ہیں, قدرتی آفات, ناگہانی اموات کا سلسلہ ایک جاری ہو جائے گا. یہ قریبی ہے, یہ قریبی اموات. مسلم معاشرے مغلوب ہو جائیں گے, یہ بھی قریبی. اب دیکھیے 100 سال پہلے مغلوب ہونا شروع ہوئے, 150 سال پہلے, اب تقریباً ایک دو کو چھوڑ کے سبھی مغلوب ہو چکے. کہ مسلم معاشرے, مسلم ممالک, اسلامی دنیا مغلوب ہو جائے گی ان کے سامنے. یہ ہیں کون سی علامات؟ قریبی زمانہ. یہ 100 سال بھی ہو سکتا ہے, 200 سال بھی ہو سکتا ہے, 300 سال, ان کی بھی تفصیل ہے, ان پہ بھی تفصیل سے بات کریں گے. تیسری علامات وہ ہیں کہ جو اسی سال واقع ہوں گی, یعنی ظہور کے سال. یعنی ان علامتوں کا ظاہر ہونے کا مقصد یہ ہوگا, مطلب یہ ہوگا کہ بس اب امام آئے, اس سال کی علامت ہے. یعنی اس سال علامتیں آئیں, دوسرے سال ظہور ہے یا اسی سال ظہور ہے. جیسے بیدا کا دب جانا, دھس جانا, مکے کے باہر کی زمین اس کا, سفیانی لشکر جب خروج کرے گا اس کا دھس جانا, بیدا کی زمین دھس جائے گی. ایک ہی مہینے میں دو بار مختلف جگہوں پہ سورج اور چاند گرہن کا واقع ہونا, ورنہ ایک جگہ پہ تو نہیں ہوتا نا, سال میں ایک بار ہوتا ہے, دو بار واقع ہو جائے گا سورج گرہن اور چاند گرہن کا واقع ہونا. یہ اس سال کے, یعنی مقارن آیات, بالکل مقارن آیات. مشرق سے آگ کا بلند ہونا, ایسی آگ بلند ہوگی جو مغرب سے دیکھی جائے گی. اب یہ تیسری قسم کی علامات ہیں, یہ خود دو قسم کی ہیں, ایک حتمی, ایک غیر حتمی. غیر حتمی کون سی ہیں؟ کہ جن کا پتہ نہیں کہ ہوں گی کہ نہیں ہوں گی, نہیں معلوم. حتمی وہ ہے کہ جو ہر حال میں ہوں گی. مثلا نفس زکیہ کا قتل ہونا رکن اور مقام کے درمیان میں, ایک نفس زکیہ, آل حسن سے آل رسول سے ایک پاک شخص قتل کیا جائے گا رکن اور مقام کے درمیان میں, کئی حتمی آیات, اس کو ہونا ہے. سفیانی کا خروج ہونا ہے, دجال کا خروج ہونا ہے. اب اس میں بڑی ٹیکنیکل چیزیں یہ آ جائیں گی کہ بھئی دجال سے مراد کیا ہے, کہ اس کی پیشانی پہ ایک آنکھ ہوگی. اس کی تاویلات بھی کی ہیں لوگوں نے, توجیہات بھی کی ہیں, اور نہ کرنے والوں نے یوں ہی کا یوں ہی لکھ دیا کہ نہیں معلوم اس کی توجیہ کیا ہے, تاویل کیا ہے, جب امام آئے گا تو خود پتا چل جائے گا. نہیں معلوم کہ ان کی توجیہات کیسے کی جائے, دجال کی توجیہ کیسے ہو, اس کے خروج کی توجیہ کیسے ہو, اس کے پھندوں کی توجیہ کیسے کی جائے. تو جو توجیہات ہیں, جو تاویلات ہیں, ان کا بھی ذکر آپ کے سامنے آ جائے گا. لیکن علامت ہے کہ دجال خروج کرے گا, سفیانی خروج کرے گا. آواز دنیا کا ہر شخص اپنی زبان میں سنے گا, امام کے آنے کی آواز دنیا کا ہر شخص سنے گا. تو جو اپنی آواز دنیا کے ہر شخص کو سنا دے گا اور ایک جگہ پہ کھڑا ہو کے سنائے گا, اس کا اختیار کتنا ہوگا؟ تو اب ایک بات یاد رکھیے, آپ ایک بات یاد رکھیے, تسلی کے لیے آپ کی کہہ کے جا رہا ہوں. بظاہر بڑا مشکل ہے مقابلہ, بظاہر مقابلہ نہیں کر سکتے آپ, دور سے بیٹھے بیٹھے مارتے رہیں گے, دور سے بیٹھے بیٹھے مارتے رہیں گے, میزائل مار دیے, یہ کر دیا, وہ کر دیا, سسٹم جام کر دیا, آپ کے چینلز جام کر دیے, مشینری جام کر دی, وائرلیس سسٹم جام کر دیا. جب عراق پہ حملہ کیا تو پہلے سیٹلائٹ سے کیا کیا, سارے سسٹم جام, ایک پلاٹون دوسری پلاٹون سے رابطہ ہی نہیں کر سکتی تھی, بات ہی نہیں کر سکتی تھی, ان کے وائرلیس سیٹ تک جام کر دیے. جب جام کر دیا, مستاق سے کون لڑے؟ تو وہی لڑے گا, لڑ سکتا ہے جس کے پاس طاقت اس سے زیادہ ہو. جو ہوا سے ہوا میں مار کرنے والوں کو ہوا میں تباہ کرے, زمین سے زمین پہ مار کرنے والوں کو زمین پہ تباہ کرے, سمندر سے سمندر پہ مار کرنے والوں کو سمندر میں تباہ کرے. تو اب جن کے بیڑے سمندروں میں گھوم رہے ہیں تو ان بیڑوں کو غرق کرنے کے لیے کوئی ایسا تو ہونا چاہیے نا کہ جس کے اشارے پہ سمندر کی موجیں چلتی ہوں۔ اللہ بلند آواز سے سلوات بھیجے۔ مجھے بھجوانے دیجئے سلوات، اب مل کر ذرا ایک بار سلوات بھیجئے محمد والے محمد پر۔ بڑا مشکل ہے موضوع، اس لیے میں نے پہلے دن ہی بڑی مشکل رکھ دی آپ کے سامنے، لیکن کل سے انشاءاللہ سلسلہ شروع ہوگا۔ تمہیدی مجلس مقدمے کی مجلس ہے، ایسی ہی ہے، اسی لیے میں ایسی پڑھ دیتا ہوں کہ جس کو آنا ہے آئے، نہیں آنا تو کل ہی چھانٹی ہو جائے سب کی، تو ہو جائے۔ مجھے بھی اندازہ ہوتا ہے چہرے دیکھ کے، جب تھوڑا ادھر ادھر لڑکنے لگتے ہیں لوگ تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اب کیا کیا جائے، ہم میں سے زیادہ پہلی مجلس سے مقدمہ بنانا ہے مجھے، اس میں تو میں یہی بتا سکتا ہوں کہ مجھے آگے نو دن پڑھنا کیا ہے اگر زندگی رہی تو۔ عزیزو بات صرف اتنی سی ہے کہ زمانہ ایسا ہے کہ ہمیں یہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ جس کا ہم نام لیتے ہیں وہ ہے۔ یہ کوئی فرسودہ عقیدہ نہیں ہے، یہ کوئی افسانوی معاذ اللہ عقیدہ نہیں ہے کہ صرف اپنی تسلی کے لیے، ڈھارس کے لیے ہم نے بنا لیا ہے، کیونکہ ہم پہ ظلم ہوتے ہیں، ہم پہ مصیبتیں ہوتی ہیں، لہٰذا ہم تسلی دیتے رہتے ہیں، بھائی آئے گا، ایک آئے گا وہ رہائی دلا دے گا ظالم۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ کوئی ہے جس کی ذمہ داری ہے۔ اور جیسا میں نے وعدہ کیا تھا آج اس حدیث پہ بات کو ختم کروں گا، پورے 14 معصومین کی روایت انکلوڈنگ امام زمانہ، اپنے بارے میں خدا آپ کا قول بھی موجود ہے، ہر ایک کی روایت موجود ہے، بس آج ایک حدیث پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے قائم کے بارے، کہ ہمارے آخر کے لیے جب فتنے اپنے عروج پہ ہوں گے، جب وہ ظہور کرے گا، اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت ہوگی، اس کی صورت، اس کی سیرت، اس کی رفتار، اس کی گفتار، اس کا کردار، ہر چیز میں وہ میرا مشابہ ہوگا، سب کچھ اس کا ہے بالکل، یعنی میری شبیہ ہی بن کر آئے گا جب وہ آئے گا۔ اور اس کے لیے دو غیبتیں ہوں گی، ایک غیبت تو آپ جانتے ہیں غیبت صغرا، بات ایک غیبت اتنی طویل ہوگی کہ اس غیبت کے دور میں لوگ گمراہ ہو جائیں گے، کہیں گے آخر کب تک انتظار کریں، کتنا عرصہ انتظار کریں، 100 سال گزر گئے، 200 سال گزر گئے، 1000 سال گزر گئے، نہ معلوم اور کتنا۔ لہذا مایوسی کا اعلان زبان سے نہیں ہوتا، مایوسی کا اعلان عمل سے ہوتا ہے۔ وہ عمل سے کیسے ہوتا ہے؟ اگر اس پر یقین ہے تو کبھی بھی اس کے مقابل قوتوں کے سامنے جھکیں گے نہیں۔ اب زبان سے کہتا رہا میں منتظر امام زمانہ ہوں، میں منتظر امام زمانہ ہوں، سارے کام کر رہا ہوں ان کے فائدے کے، اس کا مطلب یہ منتظر نہیں ہے۔ اگر نہیں، زبان سے نہیں کہہ رہا مگر جانتا ہے کہ امام کے سپاہیوں کی صفت یہ ہے کہ شیطانی طاقتوں کے مقابلے میں نہیں جھکنا ہے، باطل کے مقابلے میں نہیں جھکنا ہے، ظالم کے مقابلے میں نہیں جھکنا ہے، ظلم و جور کے مقابلے میں نہیں جھکنا ہے، تو اب زبان سے کہے یا نہ کہے، یہ وہ ہے جو اپنے امام کے آنے سے مایوس نہیں ہوا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ مایوس نہیں ہوں گے، اپنے امام کی آمد سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے۔ تو خدا کا رسول فرماتا ہے کہ لوگ مایوس ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، اتنا طولانی ہو جائے گا اس کا انتظار کہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے، چار حصوں میں بٹ جائیں گے۔ اب یہ تشریح ہے، حاشیے کی عبارت ہے جو پڑھ رہا ہوں حدیث کی، کہ کیسے گمراہ ہو جائیں گے، چار حصوں میں بٹ جائیں گے لوگ۔ ایک وہ جو اس پر کامل یقین رکھتے ہوں گے، کیسا، جو میں اپنے جملے میں تشریح کرتا ہوں، کیسا یقین رکھتے ہوں گے کہ اپنے وجود پر تو شک ہوگا، اپنے امام کے وجود پر کبھی شک نہیں کریں گے۔ یہ ایک گروہ شیعہ نے علی ابن ابی طالب کا، کہ اپنے وجود سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ انہیں یقین ہے اپنے امام کے وجود پہ۔ انصاف سے بتائیے، جب امام زمانہ کا ذکر آتا ہے کبھی یہ احساس ہوا کہ وہ نہیں ہے؟ نہیں، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ یہی کہیں ہے، موجود ہے اور سن بھی رہا ہے۔ جبھی تو بے اختیار میں کہوں یا نہ کہوں، ادھر زیارت میں نام آتا ہے، ادھر سر تسلیم خم ہو جاتا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ ایک گروہ، یہ ایک گروہ حیرت اور تعجب میں ڈوب جائے گا، حیرت میں اور تعجب میں ڈوب جائے گا، یعنی یقین ہے اس کو لیکن حیرت کرے گا، تعجب کرے گا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی آئے گا، پردے غیب سے ظاہر ہوگا، یہ سب کرے گا۔ اور تیسرا گروہ کون ہوگا؟ سکوت اختیار کر لے گا، خاموش رہے گا، ہمیں نہیں پتا آئے گا کہ نہیں آئے گا، ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ چوتھا گروہ وہ ہوگا جو مذاق اڑائے گا، عقیدہ مہدویت کا مذاق اڑائے گا. میں نے بتا دیا کہ بعض دفعہ دھوکا کھا جاتے ہیں بڑے بڑے فلاسفر, لیکن عام لوگوں کی بات ہے. وہ تو خیر لائن پہ آ گئے, بعد میں ٹریک پہ آ گئے, لیکن بہت سارے لوگ آج تک ٹریک پہ نہیں آئے. وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ بھائی یہ ہاں ان کا امام جب آئے گا تو وہ ٹھیک کرے گا. پردے میں امام ہے, غیبت میں ایک امام ہے, اس کا انتظار کر رہے ہیں. حالانکہ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں, کوئی انسان, اب دیکھیں میں کتنا بڑا دعویٰ کرنے جا رہا ہوں, جو اللہ کو بھی نہ مانتا ہو وہ بھی ایسا نہیں کہ اس کا غیب پر ایمان نہ ہو. ابھی میں اب فلسفیانہ دلیل دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کے لیے کہ جو مادہ پرستی کی طرف مائل ہیں, جن کے دماغ اور جن کے ذہن, میں ان کے لیے وہ مثال لانا چاہتا ہوں تاکہ بات میری مکمل ہو جائے, آج کی مجلس مکمل ہو جائے, خشکی مکمل ہو جائے اس کی, کیونکہ فلسفہ تو آپ جانتے ہیں کہ پورا کا پورا خشک ہوتا ہے, لہذا مکمل ہو جائے. جو اللہ کو نہیں مانتے, جن کا اللہ پہ ایمان نہیں, کسی مذہب کو نہیں مانتے, وہ بھی غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ارے اللہ کو نہیں مانتے, غیب پر کیسے ایمان رکھتے؟ سنیے, تھالیس جو پہلا معلوم فلسفی ہے اس سے لے کر آج تک کے فلاسفہ کا ایک عقیدہ ہے. ہم میٹیریلسٹ کس کو کہتے ہیں؟ جو مادہ پرست ہے, جو میٹر کو سب کچھ مانتے ہیں. میٹر کسے کہتے ہیں؟ اس مادے کو, اس چیز کو, کوئی بھی شے جو جگہ گھیرے, حتیٰ کہ مایا بھی میٹر ہے, پانی بھی میٹر, کیونکہ جگہ گھیر رہا ہے. جگہ گھیرنے والی چیز کو میٹر کہا جاتا ہے. لہذا ذرہ بھی مادہ ہے, ذرے کے ذرے بھی مادے ہیں, ذرے کا 20 کروڑواں حصہ بھی مادہ ہے. میں نہ دیکھ سکوں لیکن کہتے ہیں میٹر ہے, یہ میٹر ہے, یہ ہے میٹر. کہ میں کہوں صاحب آخری حصہ تو نظر نہیں آ رہا, بے شک نظر نہ ہے لیکن ہے. ہاں یہ بات تو ہے, ہے والے پہ آپ کا یقین ہے کہ جو چیز ہے. سبسٹنس کیا چیز ہے؟ سبسٹنس کیا چیز ہے؟ فلسفے میں آپ جانتے ہیں نا دو اصطلاحیں ہیں, ایک ہے میٹر, ایک ہے سبسٹنس. سبسٹنس کی تشریح پہلے کی گئی تھی ماوا, مادہ نہیں, مادہ ہے میٹر. میٹر اور سبسٹنس انگلش میں دو الگ الگ چیزیں ہیں. ان بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گی جو آگے پڑھ کے شاید کوئی فلسفہ پڑھنا چاہے تو اس کے لیے ہے, کہ سبسٹنس اور میٹر دو الگ الگ چیزیں ہیں. مادہ الگ چیز ہے, ماوا ماوا الگ چیز ہے. میٹر کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ وہ جو جگہ گھیرے موجود ہو, جو بھی جگہ گھیرے میٹر ہے. ماوا کہتے ہیں نظر نہیں آتا, یہ خود نظر نہیں آتا بلکہ دیگر اشیاء کو تشکیل دیتا ہے. یہ ہے سبسٹنس کی تعریف, جا کے دیکھ لیجئے گا سبسٹنس کی تعریف, یعنی تشریح دیکھ لیجئے گا لغات میں, فلسفے کی اصطلاحات میں. سبسٹنس کی تشریح یہی ہے کہ سبسٹنس کہتے ہیں ماوا, میم الف واو الف, ماوا. ماوا یعنی وہ چیز, مادہ نہیں ہے, مادہ جگہ گھیرتا ہے. ماوا جو خود کچھ بھی نہیں ہے, دوسروں کو تشکیل دیتا ہے. اسی سبسٹنس کا اب ترجمہ نیا کیا کیا گیا, بالآخر لوٹ کے وہیں آئے کہ سبسٹنس یعنی جوہر. بھائی جوہر کیا ہے؟ کہا جوہر وہ ہے جو خود کچھ بھی نہیں, جس کی تعریف بھی نہیں کی جا سکتی, جو نظر بھی نہیں آتا, لیکن ہر شے کو وجود بخشتا ہے. یہ ہے جوہر کی تعریف, اللہ کی تعریف نہیں, کہ جوہر کی تعریف. جوہر یہ کہ خود نظر نہیں آتا, دوسری چیزوں کو تشکیل دیتا چلا جاتا ہے. تو جب تک غیب پر ایمان نہ لاؤ, کسی فلسفی کا فلسفہ بھی مکمل نہیں ہوتا, کیونکہ جب تک غیب کو فرض نہیں کرے گا آگے کوئی علمی مسئلہ حل ہی نہیں کر سکتا. غیب کو فرض کرنا, جب تک غیب کو, پھر ایک بار صلوات بھیج دیجئے, یا رسول اللہ. یا ابھی آج کی مجلس کا کوئی بھی بات ذہن میں آپ کے نہ رہی ہو تو یہ بات حاصل مجلس آپ کے ذہن میں آ گئی. بات میٹر الگ ہے, سبسٹینس الگ ہے. میٹر کیا ہے؟ مادہ. سبسٹنس کیا ہے؟ ماوا. اب ماوے کی نئی تشریح کیا کی گئی؟ وہی جو اصطلاح اسلام میں استعمال ہوتی ہے, جوہر. منطق میں بھی آخر میں کیا ہے؟ جوہر. کہ جوہر کیا ہے بھائی؟ نظر نہیں آتا. کہتے فلاں کی ذات میں یہ جوہر ہے, نظر نہیں آتا, صفات بتاتا ہے. یعنی جوہر کیا ہے؟ وہ چیز ہے کہ جس پر یقین لائے بغیر دنیا کا کوئی فلسفہ مکمل نہیں ہو سکتا. اور پھر کبھی کہا گیا یہ عقل اول ہے, کوئی عقل ہے. ان فلاسفہ کے نام بھی لیتا جاؤں گا جنہوں نے, کل سے انشاءاللہ تفصیل میں جائیں گے, جنہوں نے کلیت درست کیے کہ ایک عقل ہے جو پوری کائنات پر حاوی ہے, ہر جگہ حاوی ہے, ہر جگہ حاوی ہے. وہ عقل جس نے یہ سسٹم مرتب کیا ہے, عقل. اللہ نہیں کہہ رہے, کہہ رہے عقل ہے. ایک عقل اولی ہے جس نے اس نظام کو باندھ رکھا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کہ زمین کے ذرے کا سورج کی شعاؤں سے تعلق ہے، یعنی آفتاب کا رشتہ ذرے سے جوڑ رہی کا عقل اول تو ہے نا غیب۔ جب تک اس غیب پر ایمان نہ لائیں دنیا کا کوئی علم مکمل نہیں ہوتا۔ وہی بات جب قرآن کہہ دے تو اعتراض کھڑے ہیں، وہی بات فلسفی کہہ دے تو مان لیا سبسٹینس کی صورت میں، ہاں بھائی فرض تو کرنا پڑے گا۔ یہی وہ ایمان بالغیب ہے، یہی وہ طاقت ہے کہ ہر عقل انسانی جب اپنی معراج، انسان کی عقل کی معراج بتا رہا ہوں، عقل انسانی اپنی معراج پر پہنچے گی تو یہ طے کر لے گی کہ ایک جوہر ہے، ایک عقل ہے جو ہر چیز پر حاوی ہے، اللہ نہیں۔ ہم بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نہیں بلکہ وہ جوہر کہہ لو، وہ عقل کہہ لو، وہ صفت کہہ لو، اللہ نے کسی کو تو دی ہے جو روح کائنات بنا ہوا ہے، وہ روح جو کائنات میں دوڑ رہی ہے، جس کے دم قدم سے کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اسی لیے کہا گیا وہی مقصود کائنات۔ اے رسول، اگر آپ کو خلق نہ کرتا تو کائنات کو ہی خلق نہ کرتا۔ تو بس آپ نے جوہر کہا، آپ نے عقل اول کہا، ہم نے اسے نور رسول کہا، ہم نے اسے نور امامت کہا، اور وہی نور ہے جو آج بھی اس کائنات میں جاری و ساری ہے۔ امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف اس صورت میں فرض کرنا پڑے گا۔ وہ روح ہے کائنات، اسی لیے اسے روح کائنات کہا، نظر نہیں آتا۔ تو غیب پر ایمان لانا کتنا ضروری ہے کہ جو نہ مانے اللہ کو اس کا بھی غیب پر جب تک ایمان نہ ہو اپنے علمی مسئلے بھی حل نہیں کر سکتا۔ بس یہی فرق ہے، عقل کے ذریعے سے بھی تم وہیں پہنچے کہ اصل مایا ہے، اصل ماوا ہے، اصل مادہ ہے، اصل جوہر ہے، اصل عقل ہے، نظر نہیں آ رہی مگر حاکم ہے۔ تو یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ آنکھ سے نظر آ جائے تو پھر اللہ کا رہا، جگہ گھیر لی تو مادہ ہو جائے گا، نظر آ گیا تو میٹر ہو جائے گا، میٹر ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا۔ لہذا یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں، یہی انبیاء بتانے آ رہے ہیں کہ جب پہنچو گے پہلے ایمان لے آؤ۔ الذین یؤمنون بالغیب، صفت یہ ہوگی متقین کی کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہوں گے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد پر۔ یہی سے انشاءاللہ کل آغاز کریں گے بات کا، یہی سے لے کر چلیں گے۔ آج اتنی بات آ گئی ان علامات کی، ہم نے مضمون معین کر دیا کہ علامات کتنے قسم کی ہیں۔ اب تفصیل سے ان علامات پر چلیں گے کہ کس امام نے کیا علامات بتائیں۔ سب سے زیادہ جو علامات بتائیں وہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، قدم قدم پہ۔ کتنے ہی خطبات ایسے ہیں جس میں آخری زمانے کا ذکر کیا، بلکہ امام تو بعض اوقات یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر تم برداشت کر پاتے تو میں جتنے واقع ہونے والے ہیں اب کے لے کے قیامت تک ایک ایک واقعے کو تمہیں بتا دیتا، کس طرح سے واقعات پیش آنے والے ان سب کا تسلسل تک بتا دیتا۔ یہ دعویٰ ہے امام کا، اور کسی کا ہی دعویٰ نہیں، مولا کائنات کا دعویٰ۔ تو یہ یاد رکھنا، ایک سلسلہ ہے، ایک تسلسل ہے، ایک تسلسل یعنی پکارنے کا بھی تسلسل ہے۔ اب ہمارے یہاں ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، چاہے محبت کی بنا پہ شروع ہو کہ بھائی آپ علی کو کیوں پکارتے ہیں، جو زمانے کا امام ہے اسے پکارا کریں۔ اگر زمانے کا امام بھی علی کو پکارتا ہوا آیا تھا، یہ عجیب بات ہے، یہ مسئلے بحث میں ڈالنے والے۔ آپ بتائیے، قوم کے مسئلے ہمارے کہ قوم کو اسی میں لڑا دو، بھائی کس کو پکارنا ہے کس کو نہیں پکارنا۔ ارے رسول نے غلط فہمی دور کر دی، رسول کے پاس طاقت ہی پڑ چکا ہوں، اس کے باوجود علی کو پکارتے تھے نا بھائی، پکارتے تھے علی کو، آ جاتے تھے، مطلب بات ختم ہو گئی۔ آنے والا بھی اگر علی کو پکارتا ہوا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ تو اللہ نے ہر ایک کے لیے ایک منصب رکھا ہے نا، الگ 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 منصب ہے سب کا۔ تو مولا کائنات کا منصب یہی ہے کہ سب انہی کو پکارتے رہیں گے، ان کے بیٹوں نے بھی انہیں پکارا، آنے والا بھی انہی کی ذوالفقار لے کر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ تو لہذا یہ موضوع نہیں ہے، بس ختم کرنے سے پہلے اس بات کی وضاحت کر دوں کہ یہ موضوع نہیں ہے کہ ہم ان باتوں میں جھگڑا کریں۔ ارے ان میں سے جس کو بھی پکارا اسی کو پکارا، دعا امام زمانہ پڑی، مولا کائنات کو پکارا۔ بھائی ایک نعرہ ہے کہ جس نعرے کو سن کر جوش آ جاتا، ایک نعرہ ہے جس کو سن کر دشمنوں کا دل دہل جاتا ہے، میں تو دوسرے نعروں کا بھی قائل نہیں ہوں جو لمبے چوڑے آپ لگاتے ہیں نعرے پہچانے بتانے کے لیے کہ جیسے مولا کائنات بہت سارے ہیں معاذ اللہ کہ جن کو پہچاننا پڑتا ہے کہ فلاں والے فلاں والے فلاں والے. بابا ایک نعرے حیدری ہے کائنات میں, دوسرا نعرہ حیدری نہیں ہے, نہیں ہے کوئی ہے دوسرا نعرہ. یہی پہچانے میں تو اسی کا قائل ہوں, اور میں ٹوک بھی دیتا ہوں بازے کہ بھائی اتنا لمبا چھوڑا زہرا کا شوہر حسنین کا, بابا ٹھیک ہے غلط نہیں ہے, میں کب کہہ رہا ہوں غلط ہے, قمبر کا مولا ہے, لیکن یہ تو تمیز ہوئی نا, یعنی پہچنوایا جا رہا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور علی ہے کیا؟ کوئی نہیں, علی ایک ہی علی ہے کائنات میں, دوسرا علی ہے ہی نہیں. جہاں علی کہا سارے رشتے خود بخود ذہن میں آ گئے, کون علی ہو سکتا ہے؟ ہم نے ان رشتوں سے علی کو تھوڑی پہچانا, علی سے رشتوں کو پہچانا ہے. بات ہوئی؟ تو میں منع نہیں کر رہا, ٹھیک ہے لگاتے ہوں, اپنے اپنے شوق ہے, لوگ نئے نئے نعرے ایجاد کرنے کے شوقین ہوتے ہیں, کرتے رہو, کون منع کر رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا بھائی کوئی بدعت ہے, کچھ نہیں ہے, کہ ڈر بھی لگتا ہے کہ میرا بھی کوئی جملہ نکال کے آپ سی ڈی بنا دیں. تو اس لیے بھیا اس لیے وضاحت کرتا چلا, تو جلدی جلدی ساتھ ساتھ بلا فصل وضاحت کرتا ہوں کہ آگے جملہ کاٹ کے رکنا جائے کینچی کہیں, یہ ایک لفظ تو ملا پکڑ لیا مولانا کا, چلو یہ اب سنا دو آگے والا سنا نہیں, تو اس لیے بلا فصل بات کرتا ہوں تاکہ جو کٹنے والی نوبت ہی نہیں, ایڈیٹنگ کی نوبت ہی نہیں دو اس کو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہاں کچھ اور نہیں تو یہی شوشا مل جائے گا جو جی نعروں کی مخالفت کر دی, مولا کے نعرے کو منع کر دیا. تو میں نے کیا کہا, منع نہیں کر رہا بھائی, جتنے بنانے اور بھی بنا لو, میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ جب یا علی کہا تو سارے رشتے خود بخود سمجھ میں آ گئے ہیں. یا علی کہتا وہی ہے جو سارے رشتوں کو جانتا ہے, اللہ عبد اور معبود کے رشتوں کو بھی جانتا ہے, محمد اور علی کے بھی رشتے کو جانتا ہے, فاطمہ اور علی کے رشتے کو بھی جانتا ہے, علی اور حسین کے بیٹوں کے بھی رشتوں کو پہچانتا ہے. یہ تو اللہ نے ایک نعرہ دیا ہے, میدان جنگ کا نعرہ ہے, وہ نعرہ ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کو سب کو پتا ہے, دشمن بھی جانتا ہے, جواب نہ دے سمجھ تو جاتا ہے کون ہے سامنے, ہے نا. تو بات یہ ہے کہ ہم تو اس بات کے قائل ہیں, تو آنے والا بھی وہی نعرہ لگاتا ہے, آیا تو کیا ہوگا, وہ بھی تو وہی نعرہ تو کیا ہوگا, آئے گا وہی نعرہ لگاتے, اور کس کا, یہی نعرہ لگاتا ہوا آئے گا نا. یہی اپنے جد کے فضائل ہی جو چھپا دیے گئے انہی کو تو عیاں کرنے کے لیے آئے گا سرکار. صلوات بھیجیے ایک بار اور محمد آل. بس کر, جہاں وہ سب ذمہ داریاں وہاں ایک لقب کیا ہے, منتقم. بس آج کی زحمتیں تمام کر دی, میں معذرت چاہتا ہوں بہت خوش ہو گئی, لیکن وہ پہلی مجلس ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کیونکہ مضمون بنانا ہوتا ہے, موضوع بنانا ہوتا ہے مجھے, پھر دیکھنا بھی ہوتا ہے کہ کہاں تک آپ تحمل کر سکتے ہیں, اسی حساب سے پھر میں تقریر اپنے انداز کو لے کر چلتا ہوں کہ کس حد تک آپ بیٹھ سکتے ہیں اطمینان کے ساتھ, تاکہ مقصد یہ سنایا جائے, زبردستی مجمع اکٹھا کرنے والی بات نہیں, بات ہے کہ ان بچوں کو جوانوں کو کوئی چیز مل جائے ان دس دنوں میں سمجھ میں آ جائے, تاکہ ایک زندگی کا راستہ متعین ہو جائے کہ زمانہ کدھر بھی جائے, زمانہ کیسا بھی ہو جائے, ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں کیسے چلنا ہے, ہمیں شیعہ بن کے چلنا ہے اور کچھ بھی نہیں, ہمارا کوئی دوسرا نام ہو ہی نہیں سکتا, جہاں بھی دوسرا نام ہوا وہاں خارج, شیعہ کسی بات کیا ہونی چاہیے, اس لیے ضروری ہے. تو ایک لقب کیا ہے, منتقم. کیوں منتقم ہے؟ انتقام لینے آئے گا, المنتقم. کس کا انتقام لے گا؟ اپنے جد حسین کے قتل کا, اور صرف حسین کا نہیں, کربلا کے شہیدوں کا نہیں, کربلا سے لے کر آج تک جو بھی حسین کے نام پہ شہید کر دیا گیا, بے گناہ مارا گیا, ان سب کے خون کا انتقام لے گا, حساب لے گا. دو بار انتقام لیا جائے گا ان سے, یاد رکھے گا, ایک بار حسین کا بیٹا انتقام لے گا روئے زمین پر, ایک بار حسین کی ماں انتقام لے گی روز محشر عرش اعلیٰ پہ, نہیں میدان حشر میں. دو بار ان سے انتقام لیا جائے, ایک بار یہ ظاہری انتقام, ایک بار وہ میدان حشر میں, جس کے لیے بی نے وعدہ کیا کہ تم بھی انتظار کرو, ہم بھی انتظار کر رہے ہیں اس دن کا. اس دن کا وعدہ کیا ہے, یوم الدین جسے کہا جاتا ہے, اس دن کا وعدہ کیا بی نے. لہذا واقعی کربلا سانحہ کربلا ایسا ہے کہ ہم اور آپ بھلانا بھی چاہیں, ہم اور آپ ذکر کرنے کے لیے نہ بھی رہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمارے ہونے نہ ہونے سے واقعی کربلا پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں نہیں پڑتا؟ اس لیے کہ اس واقعے کا زندہ رکھنے والا موجود ہے, اس واقعے کو یاد رکھنے والا موجود ہے, حسین کا ماتم کرنے والا موجود ہے, حسین کا نوحہ پڑھنے والا موجود ہے, आपको मालूम है ना कि इमाम जमाना अपने जद का नौहा पढ़ते हैं, हुसैन का मातम करते हैं। मैंने शायद यहीं या किसी जगह पढ़ा भी था, आपके सामने एक रिवायत पढ़ी भी थी कि आप ये मातम मजलिस को शोखी मत समझा करें, खेल नहीं है, रस्मी कार्रवाई नहीं है। इस इत्मीनान और यकीन के साथ फर्श अज़ा बिछाया कीजिए कि सिर्फ मादरे हुसैन नहीं आती, जहां खुलूस का फर्श बिछाया जाए वहां खुद इमाम जमाना मौजूद होता। और ये दुआ भी कर रहा हूं आज इस मजलिस में, मौला अगर चंद लम्हों के लिए भी आपकी हाजिरी इन 10 मजलिसों में से किसी मजलिस में हो गई, हम सबकी आकबत संवर जाएगी। ये दुआ करते हुए आया कीजिए इस मजलिस में, शायद चंद लम्हे कोई दो अल्फाज मेरे या कोई दो आंख से टपके हुए आपके आंसू इस काबिल बन जाए, अगर मेरा बयान ना सही, आपके आंसू इस काबिल बन जाए कि मौला इस काबिल समझ लें कि चंद लम्हों के लिए अगर यहां हाजिरी हो गई तो आपकी हमारी सबकी बख्शिश का सामान फराहम हो जाएगा, इसलिए पूरे खुलूस के साथ आओ। मैं बता रहा हूं आपको कि मातम करता है इमाम अपने जद का मातम। नौहा पढ़ना और बात है, नौहा तो पढ़ता ही है, मातम नौहा तो लिखा है इमाम ने, मातम करता है, सीना पीटता है, सर पीटता है इमाम अपने जद हुसैन के लिए, हुसैन और उसके खानदान के लिए, घर वालों के लिए मातम करता। वो शेख मुर्तजा अंसारी या किसी और मर्ज तकलीद का ये वाक़ है नजफ का, जो मैं पढ़ चुका हूँ कभी यहाँ या कहीं और, मुझे नहीं याद, लेकिन कोई हर्ज नहीं, मसाइब के बाब में हम मसाइब को तकरार किया ही करते हैं, तो मसाइब के रब्त के लिए वाक़े की तकरार कर दूँ तो कोई हर्ज नहीं हो जाएगा कि आशूर का जुलूस जैसे गुजरता है, करबला मोहल्ला में गुजर रहा है, नजफ में गुजर रहा है, और जा रहे हैं बाब मदीनतुल इल्म की तरफ मातम करते हुए, और उलमा भी मातम कर रहे होते हैं। आप अगर जाके देखेंगे गौर से तो आपको नजर आएगा वहाँ उलमा मातम भी करते हैं, नौवी भी पढ़ते हैं, सब करते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि उनके अर्ज को, लेकिन बहरहाल मराज उलमा खड़े हैं साथ मातम कर रहे हैं। लेकिन अचानक देखा सबरे के शेख ने अपना मामा फेंका और एक बच्चों का दस्ता जो मातम करते हुए जा रहा था उसमें दाखिल हो गए, छोटे छोटे बच्चे या हुसैन करते चले जाते, उनमें घुस गए और दीवानों की तरह मातम करना शुरू कर दिया। वो दस्ता चला गया और ये रोते रोते बेहोश हो गए। वो दिन गुजर गया आशूर का, तो शागिर्दों ने दर्स में पूछा चंद दिनों के बाद, ये उस दिन क्या हुआ आपको? ठीक है, मातम कर रहे थे, आप भी कर रहे थे, हम भी कर रहे थे, मगर ये इस तरह से कभी आपको बेचैन नहीं देखा, रोने लगे, फिर मुंह पीटने लगे, कहने लगे उन बच्चों के दरमियान में मेरे जमाने का इमाम मातम कर रहा था। ये मिसाल मैंने क्यों दी अजीजो? इसलिए कि बच्चे बिल्कुल पाक साफ मुखलिस होते हैं ना, ये तो बाद में जब बड़े होते जाते हैं तो जमाने की कसाफतें उनको आलूदा कर देती हैं, वरना बच्चा बड़ा मुखलिस होता है। लिहाजा छोटे छोटे बच्चे जब या हुसैन करके अपने हाथ सीने पे मारते हैं तो इमाम उनके साथ मातम करता। तो आप कितने साल रोते हैं? 60 साल, 70 साल, 80 साल, जितनी उम्र जो शऊर की उम्र है, इमाम कब से रो रहा है? हिजरी 255 में विलादत है इमाम की, 1150 साल से अपने जद हुसैन का मातम भी कर रहा है, रो भी रहा है। देखा अपने इमाम के मातम को, इमाम के गिरिये को, बेचैन है कि कब मुझे इजाजत मिले, कब मैं इंतकाम लू। अब चाहे वो कोई भी सूरत हो यजीदियों की, लेकिन इंतकाम लिया जाएगा, चाहे वही लोग हो, चाहे नाम बदल जाए, सिफात बदल जाए, इस पर तो हम आगे बात करते रहेंगे आपसे, लेकिन इंतकाम लेगा, चाहे वो वक्त के यजीदों से इंतकाम ले, इंतकाम लेगा, क्योंकि वो भी तो हुसैन के चाहने वालों का खून तो बहा रहे हैं ना, ये तो हो रहा है, लिहाजा इंतकाम लेगा। रो रहा है मौला, और नौहा जो ज़ियारत नाहिया की सूरत में आया है, इमाम का नौहा, बस उसके दो जुमले सुन के वो रिवायत पेश करना चाहता हूँ कूफे के बाजार की आपके सामने, कि जनाब इमाम जमाना कहते हैं कि मेरा सलाम हो उस लाशे पर, मेरा सलाम हो उस लाशे कि जिसे घोड़ों की टापों तले ऐसे पामाल किया गया था कि उसके जोड़ जोड़ बंद बंद अलग हो गए थे, जो खाक से यकसा हो गया था, सहराए सहरा के जर्रे उड़ उड़ कर उसका कफन बनते थे, हवाओं में परिंदों ने और जमीन पर चरिंदों दरिंदों ने उसका नौहा किया, उसका मातम किया, सहरा के हैवानों ने उसके गिर्द पहरा दिया, उसकी लाश का पहरा दिया, मेरा सलाम हो उस लाशे पर और उन लाशों पर के जो बेगोरो कफन जलती रेत पर पड़े रहे, मेरा सलाम हो उस कारिये कुरान पर जो नोके नैजा पर बुलंद होकर आया थे इलाही की तिलावत करता रहा, यह है हुसैन जिसका नौहा कर रहा है जमाने का इमाम, اور عزیزو یہی مرثیہ جناب ام کلثوم کا ملتا ہے جب کوفے کے اژدہا میں ایک بار سر حسین بلند ہوا، وہ نیزہ جس پر سر حسین ہے وہ بلند ہوا، پشت ناقہ سے جناب ام کلثوم کی نظریں پڑی سر حسین پر، تو نوحہ کا اے میرے بھائی اے میرے چاند کہاں چھپ گیا تھا، میری آنکھیں تجھے دیکھنے کو ترس گئی تھی، اے میرے وہ بھائی جسے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال کیا گیا، اے میرے وہ بھائی جسے کفن تک نہ دیا گیا، اے میرے بھائی حسین اب آپ نانا رسول خدا کی خدمت میں پہنچ چکے ہیں، ان سے ام کلثوم کا سلام کہیے گا، انہیں کہیے گا جس بچی کو بہت پیار کرتے کلثوم کوفے میں بے پردہ پھرائی جا رہی ہے۔ ام کلثوم کا مرثیہ، آگے بڑھائیے قافلہ، اژدہام ہے، ہجوم ہے، بچے مرد عورتیں سب تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہیں، ایک عورت چلاتی ہوئی آئی، حسین حسین حسین، پشت ناقہ سے چونک کر دیکھا ثانیہ زہرا نے کہ میرے ماں جائے کو کس نے پکارا، حسین کو کس نے پکارا، پشت ناقہ سے آواز دی، کس حسین کو بلا رہی ہے، کون ہے جو حسین کو آواز دے رہا ہے؟ اس بی بی نے اس قیدی خاتون کو دیکھا اور دیکھ کر کہا میرا بچہ حسین، میرا بچہ حسین، قیدیوں کا تماشا دیکھنے آیا تھا، اب مل نہیں رہا، اب نظر نہیں آ رہا۔ ایک سرد آبری بنت بوتراب نے ثانیہ زہرا نے اور کہا تیرے بچے سے، تیرے حسین سے میرے حسین کا غم نہیں دیکھا گیا، جا چلی جا، وہ گھر واپس چلا گیا۔ یہ خاتون دوڑی دوڑی گھر میں آئی، دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ بستر میں منہ دے کے رو رہا ہے، ہچکیاں بندی ہوئی ہیں، جا کے گلے سے لپٹایا، کہا میرے لال خیر تو ہے، تو تو قیدیوں کا تماشا دیکھنے گیا تھا، یہ تیری کیا حالت ہو گئی؟ کہا اماں نہ پوچھ، نہیں دیکھنے کے قابل وہ تماشا، نہ دیکھا جائے گا۔ ارے تو جا کے غور سے دیکھتی تو صحیح، جنہیں باغی کہہ رہے ہیں وہ کیسے نورانی چہرے دیکھ کر آ رہا ہوں، ایسے نورانی چہرے دیکھ کر آ رہا ہوں۔ ایک سر کو میں نے دیکھا قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہا تھا، اور اماں ارے بڑے سر تو اپنی جگہ، ایک ننا سا سر مجھ سے نہ دیکھا گیا، چھ سات ماہ کے بچے کا سر بھی نوک نیزہ پر تھا، مجھ سے نہ دیکھا گیا، کہتے تھے، اور اس لیے بھی میرے رونے کا باعث بنی یہ بات کہ لوگ کہتے تھے کسی حسین کو شہید کر دیا، بس مجھے وہ حسین یاد آ گیا جس کے نام پہ تو نے میرا نام رکھا تھا۔ تڑپ کر کہتی ہے خبردار، ارے وہ حسین تو مدینے کا تاجدار ہے، وہ حسین علی کا بیٹا ہے۔ یہ بچہ کہتا ہے اماں یہی کہہ رہے تھے لوگ کہ حسین ابن علی کو قتل کر دیا، کرے ایسے نہ کہ ہمارا حسین فاطمہ کا بیٹا ہے، رسول کا نوازا ہے۔ بچے نے سر پیٹتے ہوئے کہا رہے اماں وہی حسین مارا گیا، سب یہی کہہ رہے تھے کہ رسول کا نوازا فاطمہ کا بیٹا، چادر سر پہ لی پھر دوڑی۔ اب جو سروں کو غور سے دیکھنا شروع کیا، حالت متغیر ہوئی، آئی ناخوں کے پاس، اے بی بیو، ارے تم میں کوئی زینب ہے؟ تم میں کوئی ام کلثوم ہے؟ کوئی بی بی جواب نہیں دیتی، پھر ناقے کے پاس آ کے کہتی ایک ناقے کے پاس، تمہیں اسی حسین کی قسم بتاؤ تم میں زینب ہے کوئی؟ اب زینب سے نہ رہا گیا، ذرا سے بال چہرے سے ہٹائے، کہ ام حبیبہ بھائی کی قسم نہ دے، اے ام حبیبہ ارے بھائی کی قسم نہ دے، ہم نے کہا تھا نا ایسا نہ ہو ہم کوفے آ جائیں، ہم مہمان بن جائیں، تو ہمیں پہچان بھی نہ سکے۔ ارے ام حبیبہ پہچانتی تو کیسے پہچانتی، اے شہزادی، ارے چادریں کہاں ہیں، عباس کہاں ہے؟ زینب نے اشارہ کیا ایک حیوان کی گردن کی طرف، اب جو دیکھا ام حبیبہ نے حیوان کی گردن میں
अब्बास का सर लटका हुआ, जानते हैं क्यों? अरे सब सर नैज़ों पर थे, मगर अब्बास का सर जब नैज़े पर बुलंद किया जाता था गिर जाता था। क्यों? अब्बास को यह खौफ था कहीं मेरा सर हुसैन के सर से बुलंद ना हो जाए। अब्बास को यह खौफ है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी वक्त नैज़ा घूम जाए और मेरी नजरें ज़ैनब उम्मे कुलसूम के बरहन। अला लानतुल्लाह अलल क़ौमिज़ ज़ालिम। وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بار لها بحق محمد وآل محمد۔ ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے، اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومین آباد ہیں ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ جو مومین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ جو اسیر ہیں اسیران کربلا کے صدقے میں انہیں رہائی عطا فرما۔ جو بیمار ہیں زخمی ہیں بے حق بیمار کربلا انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ بار الہ جو مومنین اور جن مومنین کے بچوں نے امتحانات دیے ہیں، بچے بچیوں نے خاص طور پر انہیں دعا کے لیے کہا ہے، دعا کریں۔ پروردگار بحق امام زمانہ ان تمام بچوں کو دنیا اور آخرت کے امتحانات میں کامیابی اور سرخرویٰ دے۔ ہمیں موت نہ دے جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ ہمیں موت نہ دے جب تک زمانے کا امام ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ ہم اس قابل نہیں، اس قابل بنا دے کہ جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو تو اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکے۔ تعجیل فرما ظہور امام زمانہ۔ آپ سے درخواست ہے خلیفہ سید سعادت حسین و اہلیہ، میں نے کہا جہاں بھی کہیں بھی کوئی مومن مریض یا مومنہ مریض ہے ہم سب کے لیے دعا کریں بحق بیمار کربلا، ان سب کو شفاء کامل آج۔ خلیفہ سید سعادت حسین و اہلیہ، خلیفہ سید قاسم حسین و اہلیہ، خلیفہ سید محمد مسلم و اہلیہ، خلیفہ سید محمد علی منیم اور سید سہیل رضا اور دیگر اموات خلیفہ خاندان کے سارے ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے۔ اور یہی درخواست ہے کہ کل کیونکہ موضوع ذرا سا اہم ہے تو آپ اگر 8:15 بجے ہی تشریف لے آئیں گے تو ہماری بھی تسلی ہو جائے گی۔ جو پہنچانا چاہتے ہیں آپ تک پہنچا دیا۔